پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اب بتاتے ہیں اپنے پروگرام کا لائن اپ۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے آرمی پبلک اسکول پشاور پر، آج حملے کی چوتھی برسی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پھر پاکستان کی سیاسی صورتحال زیر بحث آئے گی، افغانستان کی پیس ٹاکس کے بارے میں بات ہوگی، اور آخر میں امریکہ میں امیگریشن کے حوالے سے جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے چار سال قبل پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس میں بہت سارے بچے، 134 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں 134 بچے تھے اسکول کے شامل۔ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کتنے باپوں سے ان کے نور نظر چھین لیے گئے، اور کیا صورتحال بنی، اور اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ایک بالکل نیا رخ اختیار کیا۔ نیکٹا کے ذریعے ایک لائحہ عمل طے کیا گیا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شمیم شاہد جو ہمارے نامہ نگار ہیں، پشاور میں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج اس دن کے موقع پر کیا صورتحال رہی۔ جی شمیم شاہد صاحب، شمیم شاہد صاحب لائن پر ہیں؟ شمیم شاہد، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شمیم شاہد صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سلیمان یوسف زئی صاحب ہیں، جو ایک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ اس آج اس نے چوتھی برسی کے موقع پر بھی پشاور میں پریس کلب پر ایک مظاہرہ کیا ہے۔ اس مظاہرے کی ہلکی سی جھلکیاں سنتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ اس مظاہرے کا مقصد کیا تھا۔
تعلیم ہمارا
حق ہے،
تعلیم ہمارا
حق ہے،
تعلیم ہمارا
حق ہے،
تعلیم ہمارا
حق ہے،
نصاب سے نفرت آمیز مواد کا
خاتمہ کیا جائے،
تعلیم سے نفرت آمیز مواد کا
خاتمہ کیا جائے۔
جی شمیم شاہد کی لائن مل گئی۔ شمیم شاہد، یہ بتائیے کہ کیا صورتحال رہی آج پشاور میں اور اطراف میں؟
آج پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے میں جو بچے مرے ہیں ان کی یاد میں آج دعائیہ فاتحہ خوانی کا پروگرام اور جلسے اور جلوس ہوئے۔ زیادہ تر مطلب جو سرکاری فنکشن تھا وہ اے پی ایس کے اندر تھا، اور جو والدین تھے انہوں نے آرکائیوز ہال میں کیا تھا۔ پشاور میں جو کچھ اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی میدان میں آئے تھے، انہوں نے تعلیمی دھرنا دیا پشاور کے علاوہ لکی مروت میں، سوابی میں، مردان میں، اور اس طرح دیگر شہروں اور قصبوں میں، ڈی اے خان میں بھی کچھ گیدرنگ ہوئی ہے۔ زیادہ تر گیدرنگ جو تھے اس میں دعائیں کی گئی، فاتحہ خوانی ہوئی، قرآن خوانی ہوئی، جو اے پی ایس میں جو فنکشن تھا اس میں قرآن خوانی، اور بعد میں کچھ تقاریر ہوئے جس میں گورنر شاہ فرمان نے شرکت کی، کور کمانڈر نے شرکت کی، اسی طرح اور لوگوں نے بھی شرکت کی۔ جو آرکائیو سال میں والدین اور رشتہ داروں کی جانب سے پروگرام تھا اس میں والدین رشتہ داروں کے علاوہ جو پختون تحفظ تحریک کے لوگ تھے انہوں نے بھی شرکت کی۔ ایم این اے محسن داوڑ، علی وزیر، منظور پشتین، ان لوگوں نے شرکت کی۔ اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے، جس میں میاں افتخار صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے مطلب جو 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 وکٹمز تھے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، دعائیں کی، فاتحہ خوانی کی، ان کی سالی روح ارواح کے سارے ثواب پہنچانے کے لیے۔
بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا۔ آپ یہ بتائیے سلیمان یوسف زئی صاحب، کی یہ مظاہرہ جو آپ لوگ کرتے ہیں ہر سال، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ موجود ہیں سلیمان یوسف زئی صاحب؟ عارف صاحب آپ موجود ہیں لائن پر؟
بالکل جی۔
اچھا عارف صاحب، مجھے بتائیے کہ آپ کا ایک بیٹا ظاہر ہے کہ شہید ہوا ہے، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، آپ لوگوں کو صبر جمیل دے، شفقت آپ کے بچے کا نام تھا، 9th grade کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ بتائیے کہ جو کمیشن بنایا گیا تھا اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شہید محمد شفقت کا والد ہوں۔ شہید محمد شفقت میرا جو ہے نا دوسرے نمبر پر بچہ تھا۔ جہاں تک کمیشن کی بات ہے، یہ تقریباً 4 سال سے ہم جو ہے نا چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ہر فورم پر ہم نے آواز اٹھائی یہ جوڈیشل کمیشن کے لیے۔ جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے یہ ہمارے جو ہے نا مطلب والدین کی انتک محنت اور جدوجہد آخر کار رنگ لے آئی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے 9 مئی کو اس جوڈیشنل انکوائری کا آرڈر دیا تھا ہمارے والدین کے پرزور فرمائش پر, ہمارے مطلب احتجاج پر, جس کے جو کسی اور یہ جو ٹاسکوں پر دوروں پر جاتے ہیں وزٹ پر, اسی سلسلے میں یہ پشاور آئے تھے. ہم نے جو ہے نا ہمیں بارہا روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہم والدین جو ہے نا آخر کار ان سے ملے اور ان سے اسی انکوائری کے سلسلے میں بات کی, وہ مان گئے. اس کے بعد جو ہے نا یہ اکتوبر میں, یہ ستمبر کے اینڈ پر ہم دوبارہ اس کے پاس گئے کہ آپ تو ہم سے وعدہ کر کے بالکل بھول گئے. وہ جو ہے نا آخر کار پھر اس نے کمیشن کا اعلان کیا. ابھی یہ جو 2-3-4 مہینے بیچ میں یہ کس سے مشورہ کرتے رہے, کس سے جو ہے نا کس ادارے سے جو ہے نا مطلب کلیئرنس مانگتے رہے کہ ہمارے شہداء کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا انہوں نے اعلان کیا. خیر دیر درست آمد اعلان انہوں نے کر دیا. ابھی ہم جو ہے نا کمیشن سے والدین نے مطلب ہے کہ اپنے سٹیٹمنٹ بے ریکارڈ کر رہی ہے, سول سوسائٹی نے بھی, لیکن ہم ان سے جو ہے نا ہم توقع وہ امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کی کرتوتیں دیکھ رہے ہیں. اگر یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ اتنے مخلص ہوتے تو جو آدمی خود بازار کے خود سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے, تحریک طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان جو آج کل انہوں نے مہمان بنائے ہوا ہے, پروٹوکول دے رہے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کے سہکاری مہمان بنائے ہوا ہے, کہ وہ جو ہے نا خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کا جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ سٹیٹمنٹ پر وہ موجود ہے, میرے پاس بھی ہے, ہر تمام والدینوں کے پاس ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے. جب ہم نے کیا ہے, جب وہ خود مان رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے, پھر تو اس کی کسی اور سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم والدین تب جو ہے نا مطلب ہے مطمئن ہوں گے کہ اس کو تو پہلے لٹکا دو نا, ہینگ کرو تک کم از کم, یہ والدین کو کم از کم صبر تو آ جائے کہ ایک بندہ بذات خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے. تو ہمارے والدین کے تحفظات اس لیے ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس سرکار, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو مہمان بنائے ہوا ہے اداروں کے حوالے کر کے یا ان کے جو ہے نا مطلب جہاں بھی بٹھائے ہیں, جب اس کو نہیں ہینگ کر رہے تو مطلب جوڈیشل انکوائری جو انہوں نے برائے نام جو کم جو 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 کمزور اور مطلب ہے جونیئر جج تھے انہوں نے ان کے جو ہے نا سربراہ بنایا, تو وہ جو ہے نا اس سے ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دے گا.
تو آپ اس سلسلے میں کے پی گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے آپ کے لیے؟
نہیں کر سکتے.
کے پی گورنمنٹ آپ کو کس طرح سپورٹ کر رہی ہے؟
کے پی کے گورنمنٹ کا کوئی بھی جو ہے نا مطلب ہے نہ سیاسی نہ مطلب ہے کہ کسی ادارے نے کسی کو کسی والدین کے کسی کے بچے کے ہاتھ سر پر جو ہے شفقت سے ہاتھ پیرا, کوئی نہیں. اس سلسلے میں نہیں, صرف 16 دسمبر جب آ جاتا ہے تو یہ بڑے بڑے بیانات دے دیتے کہ ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ہر لیگل جو ہے نا. اسی طرح تو ہمارے ساتھ عمران خان نے بھی وعدہ کیا تھا, وہ بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ میں آپ لوگوں کا وکیل بنوں گا. ہمارے ساتھ یہ اداروں والوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کے وکیل بنیں گے, لیکن افسوس کہ مطلب ہے ہم یہ اس کے جو ہے نا وہ وکالت کے لیے تو ترس گئے کہ کب یہ وکالت ہمارے کریں گے.
اچھا
والدین جو ہے نا مطلب یہی صرف چاہتے ہیں کہ انصاف ہمیں ملے, انصاف بس اور کوئی نہیں. ہم نہ ان سے جو ہے نا مطلب ہے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب ہے کہ یا پیسے دے دو یا کوئی پلاٹ دے دو, یہ جو ہے نا مطلب ہے ویسے ہی جو ہے نا ہمارے خلاف لوگ جو ہے نا مطلب ہے پروپیگنڈے کرے کہ ان کو جو ہے نا بہت جو ہے نا سیٹل کیا, یہ کیا وہ کیا, وہ نہیں. ہمارے شروع سے ڈیفس سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں وی وانٹ جسٹس, ہمیں انصاف چاہیے.
اچھا سلیمان یوسف زئی صاحب, یہ بتائیے کہ جو آپ مظاہرہ کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ہر سال پریس کلب کے اوپر؟
اچھا
اچھا یہ تو جب 2014 میں یہ واقعہ ہوا 16 دسمبر کو, تو 17 دسمبر سے لے کے 23 دسمبر تک ہم نے ایک دھرنا مطلب کیا, جس میں ہم نے حکومت سے صرف یہ ڈیمانڈ کیے کہ آپ آئین میں ایک طرف سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر شہری کے تحفظ کے ہم ذمہ دار ہیں ان کے مال و جان کے, اور دوسری طرف آپ نے ایجوکیشن لازمی, آپ آئین میں یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ 16 سال تک ایجوکیشن مفت فراہم کی جائے گی, لیکن ان دونوں وعدوں میں ہمیں کوئی مطلب عملی وہ نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ریاست نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور یہ پورا کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے جب یہ وعدہ ہوا تو ہم نے تو سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں لائف کی سیکورٹی دی جائے, اور دوسرا یہ کہ جتنے بچے اس میں شہید ہوئے تو ان کے نام پہ ایک ایک سکول بننی چاہیے, کیونکہ یہ مائنڈسیٹ کا جنگ ہے, نیریٹو ہے, تو جس طرح طالبان ہے تو یہ ایک نیریٹو ہے, طالبان ایک مائنڈسیٹ ہے, تو اس کو بیٹ کرنے کے لیے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن کی نیریٹو کو آگے بڑھائیں, کیونکہ ان کو خطرہ ایجوکیشن سے ہے, اس لیے انہوں نے ایجوکیشن پر حملہ کرنے کے لیے ایٹیس کو اٹیک کیا, ایٹیس کے اٹیک ہم ایجوکیشن پہ خطرہ مانتے ہیں, تو اس لیے ہم یہ چاہیے یہی چاہ رہے تھے کہ اگر ہم ایجوکیشن پروموٹ کریں گے تو یہ مائنڈ سیٹ خود بخود ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم نے یہ دھرنا کیا تھا 2014 میں, اور اس کے بعد بھی ہم نے وقتاً فوقتاً اس کی مطلب انڈورسمنٹ دی. اس وقت ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی ریپرزینٹیو آئی تھی زرین ضیاء صاحبہ, تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ مطالبات ریٹن مان لیے تھے, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطلب ایجوکیشن کا جو سیکرٹری تھا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان بچوں کے نام پہ اسکول بھی بنائیں گے, لائبریری بھی بنائیں گے, یونیورسٹی بنائیں گے, کیونکہ یہ اس وقت ہماری ڈیمانڈ تھے, لیکن آج تک انہوں نے جو ہم نے ٹیکنیکلی مطلب چیز کیا کہ یہ جو موجودہ ایگزسٹنگ اسکولز ہیں اس پہ ان شہیدوں کے نام رکھ دیے, کوئی نئی لائبریری نہیں بنائی, نہ ہی جو آرکائیو حال میں پہلے سے موجود لائبریری تھی اس پہ صرف اوپر لکھا گیا کہ اے پی ایس شہدا لائبریری, پبلک لائبریری کوئی نئی بنائی, اس طرح کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. تو ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے تو انہوں نے ہمیں ٹیکنیکلی چیٹ کیا, جو مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو کہ نئے اعظم شدہ اضلاع ہیں اس میں جو زیادہ اسکول ایسے جو بند پڑے, تو ہم نے 2014 کے بعد بھی ہر سال ہم یہ دھرنا بھی کرتے, اور اس کے ساتھ بھی ہم خاموش نہیں رہتے, 7 سال ہم یہ مطلب چیخ.
اچھا جی, سلمان صاحب کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. عارف صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا ایک بنیادی جی بولیے
جی 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 جو حالات بنے ہیں تو اس کے اس حکومت کو اس چیز کے اعتراض ہونی چاہیے, اور جو ہمارے ڈیمانڈ تھے تو اس میں مطلب ہم نے ایڈیشن بھی کی, کیونکہ مطلب یہاں پہ گڈ اور بیڈ کا جو چکر ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ جو مطلب افغانستان کے لیے گڈ ہے تو وہ ہمارے لیے بیڈ ہے, اور جو ہمارے لیے بیڈ ہے وہ ان کے لیے گڈ ہے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں گڈ اور بیڈ کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے, اور اس طرح امریکہ کو بھی پاکستان افغانستان اور امریکہ کو ساتھ مل کے اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ مطلب ایک کا گڈ دوسرے کا بیڈ اور ایک کا بیڈ دوسرے کا گڈ نہیں, گڈ اور بیڈ کا بالکل یہ تمیز ختم ہونے اور ان کو ایز اے ٹیررسٹ ٹریٹ کرنا چاہیے. دوسری یہ بات کہ فرنڈ افطار جن کو انہوں نے پکڑا ہے اور جن کو مطلب وہ ریلیز کر دیتے, لیکن شہدا فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں فضل ایڈوکیٹ صاحب, انہوں نے ریڈ دائر کر دی کہ ان کو رہا نہ کیا جائے, تو اس کے بعد حکومت نے جو بندہ خود اعتراف کر چکا ہے ہزاروں قتلوں کا, وہ خود اعتراف کر چکا ہے پی ایس واقعے کا, اسی طرح بہت سارے معصوم جانوں کو قتل کرنے کا, تو ان کو یہ لوگ چھوڑ رہے تھے, تو اس کے فضل ایڈوکیٹ نے کورٹ میں جا کے اس کے خلاف رجسٹر کر دی, تو حکومت نے ان کی رہائی روک دی. تو ہم یہ چاہ رہے کہ ریاست سے اس بات پہ سنجیدہ ہو, اور وہ جس طرح مطلب ایک جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کے خلاف ایسی مثالی کارروائی کرے کہ
آئندہ کسی کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سلیمان یوسفزئی صاحب. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سلمان جاوید صاحب, جن کا تعلق اسٹریٹجک انالیسس فورم سے ہے, دہشت گردی کے بارے میں خاص طور پر یہ کام کرتے ہیں. سلمان جاوید صاحب جو بتائیے کہ 4 سال میں دہشت گردی کے خلاف, 4 سال قبل جو ایک نیا سنگ میل آیا تھا جس کے بعد ایکشن پلان بنایا گیا, نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, نیکٹر نے کارروائیاں کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہے اور کتنے محفوظ ہیں؟
بہت شکریہ جعفر صاحب.
پہلے تو میری طرف سے معذرت کیونکہ شاید میری طرف سے آواز آپ کو شاید بہت اچھی نہ آئے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, چار سال پہلے جو ہم نے کام شروع کیا تھا 16 دسمبر کے واقعے کے بعد, اس کے اندر دو اس کی جہتیں ہیں جس کے اوپر بارہا دفعہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی بات ہو چکی ہے. ایک تو اس کا ہارڈ پاور کا ایلیمنٹ ہے اور ایک اس کا سافٹ پاور کا ایلیمنٹ ہے. جو ہارڈ پاور کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر تو پاکستان کو خاطر خواہ کامیابیاں ملی, ضرب عزب شروع ہوا, پھر عبد الفساد شروع ہوا, اور اب پاکستان بھر کے اندر جو دہشت گردی کی کمر توڑنے کی جو ہمارے ایک بات کی جاتی ہے وہ اسی تناظر میں کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے اس کو ختم کر دی ہے. ہلو
جی جی فرمائیے.
ہلو
جی بولیے بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. سلمان جاوید صاحب کی لائن بھی انفارچونیٹلی ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک لینے کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سلمان جاوید صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. آپ نے کہا تھا ہم نے ان کی ملٹری کیپیسٹی تو ختم کر دی ہے.
جی ملٹری کیپیسٹی تو اس کی ختم کی, لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کی آئیڈیولوجیکل جو مینورنگ ہے یا کیپیسٹی ہے اس پہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی کے اثرات ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے. جو ابھی ہمیں کامیابی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ ہم نے ملٹری سائڈ پہ چونکہ ان کو پیچھے دھکیلا ہے تو اس وقت وہ شاید آپریشنل تھا تاکہ پورا ایکٹیو نہ ہو, لیکن جو سمرنگ ایلیمنٹ ہے معاشرے کے اندر اور پھر اس کو جو سپورٹ ہمارے آس پاس بھی ملتی ہے وہ ابھی تک وہیں پر موجود ہے. تو نیشنل ایکشن پلان کی جو بات تھی یا وہ جو ایک وش لسٹ تھی اس پہ ابھی تک کوئی باقاعدہ کام نہیں شروع ہوا. کچھ کاسمیٹک ایلیمنٹ ضرور سامنے آئے ہیں, لیکن جیسے ایک پچھلے دور کے اندر صدر جو سابقہ صدر ممنون حسین ہے ان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا, اس کے علاوہ اور کچھ دو تین طرح کے معاملات ہوئے, لیکن کہیں پر بھی کوئی باقاعدہ اس کے اوپر کام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا.
اچھا سلمان جاوید صاحب یہ بتائیے کہ جو ملٹری کورٹس بنائے گئے تھے اس کے بعد 2 سال کے لیے, پھر 2 سال کی ایکسٹینشن ہوئی, ان کا کتنا رول ہے اس کو الیمینیٹ کرنے میں؟
دیکھیں وہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا ایلیمنٹ کا تعلق زیادہ ملٹری ہارڈ پاور سے ہے, لیکن جو زیادہ خطرناک بات ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی غور و فکر نہیں کیا جا رہا نہ اس کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے, اور نیکٹا کا بیسیکلی جو کام کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم یا سی وی جس کو کہتے ہیں اس کو فوکس کر کے جو کرنا تھا اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کامیابی کے ثمرات یا اثرات دیکھنے کو نہیں آ رہے. تو ملٹری کورٹس کا جو فائدہ آپ نے ملٹنٹ سائڈ کے اوپر اٹھانا تھا ان کے ملٹنٹ کیپیسٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ تو آپ نے اٹھا لیا, ایک میسج بھی آپ نے بہم پہنچا دیا, لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کے آئیڈیولوجیکل جو ریلم ہے اس کو آپ نے ڈسٹرب کیا نہیں, کہ یہ سوال ہے جو کہ سامنے رکھنا ہوگا.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتیں, جیسا کہ میں ابھی سلمان جاوید صاحب سے پوچھ رہا تھا, کیا پاکستان کی سول عدالتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو فوجی عدالتیں کر رہی ہیں؟
جاوید صاحب بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں یہ بہت ہی کریٹیکل اور سینسیٹیو پوائنٹ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. جہاں تک ہماری سول عدالتوں کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس نکلا تھا 1-2 سال پہلے, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان عدالتوں کو بھی کسی نہ کسی قسم کا تحفظ مہیا کیا جائے, کیونکہ یہ جو سول لوگ ہیں مثال کے طور پر ہمارے سول ججز ہیں, ہمارے سول پروسیکیوٹرز ہیں, وٹنسز جو ہیں, یہ ٹیررسٹ سے اتنے زیادہ خوف زدہ تھے اور اتنے زیادہ دہشت زدہ تھے کہ وہ وٹنسز سامنے نہیں آتے تھے, اور وہ اگر آپ فوج جو ہے اگر وہ اپنا خون بہا کر اور قربانی دے کر ان لوگوں کو پکڑتے تھے تو یہی عدالتیں جو ہے ان کو اس وجہ سے چھوڑ دیتی تھی کیونکہ پروسیکیوشن بہت ویک ہوتی تھی اور وٹنسز آگے آتے نہیں تھے اپنا بیان دینے کے لیے, اور ججز بھی خوف زدہ تھے. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو کام ہے یہ فوجیوں کے حوالے کیا گیا, فوجی عدالتیں ان کو ہیل کریں اور ان کے ساتھ پھر جو بھی قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. تو میرے خیال میں فوجی عدالتیں ہی اس مسئلے کا حل ہیں. جہاں پہ بہت ہی ایکسٹراڈنری انوائرمنٹس ہوں تو وہاں پہ ایکسٹراڈنری اسٹیپس ہی لینے پڑتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں فوجی عدالتوں نے بہت صحیح کام کیا ہے, اور جو لوگ بعد میں اپیل میں گئے ہیں سپریم کورٹ میں ان کو بھی وہاں پر احساس ملے گا. تو احساس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی پاکستان میں ایسا غلط کام نہیں ہوا کہ جس کے اوپر کوئی بھی دہشت گرد یہ کہہ سکے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ جو جو نیشنل ایکشن پلان ہے
انصاف ہونا چاہیے تو پاکستان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے.
اچھا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر پوری طرح سے عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟
آئی تھنک نیشنل ایکشن پلان جو تھا یہ پچھلی گورنمنٹ کا تھا, میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ہمارے وجود میں آیا تھا, اور وہاں پر یہ گورنمنٹ کی ویک ریزولو تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو انہوں نے مکمل طور پر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اگر اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا تو میرے خیال میں ہماری جو ابھی صورت حال ہے دہشت گردی کی ہم اسے بہت بہتر صورت حال میں ہوتے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے آپریشن رد الفساد جو ہے اس کو لانچ کیا ہوا ہے, اور جتنے جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں دہشت گردوں کے, ان کے کولیبوریٹرز ہیں, ان کے فائنینسرز ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, ان سب کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اور بہت حد تک ہم نے ان کے سلیپر سیلز جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں, اور کافی حد تک ان کا جو اثر اور رسوخ ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں اب نئی گورنمنٹ جو آئی ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, ان کو یہ چاہیے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر اور تمام دیگر سول لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ مل کر, سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ فعال بنانا چاہیے, عدالتوں کو دوبارہ فعال بنانا چاہیے, اور اگر وٹنس پروٹیکشن پروگرام کی ضرورت ہے جسے وٹنسز کو پروٹیکشن فراہم کی جائے, پروسیکیوٹرز کو اور ججز کو پروٹیکشن فراہم کی جائے, تو اس کا بھی عمل درآمد ہونا چاہیے جو میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ہم جیلوں کے اندر بھی عدالتیں لگا سکتے ہیں, وہاں پر بھی ان کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں اگر سول گورنمنٹ یا سول عدالتیں وہاں پہ لگانے کی ضرورت پڑے تو. میرے خیال میں اگر پاکستان کی گورنمنٹ یہ ارادہ کر لے کہ انہوں نے اس مسئلے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ سول اداروں کے تھرو یا فوجی اداروں کے تھرو اس مسئلے کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے اور نیشنل ایکشن پلان کو مکمل طور پر فعال بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مدرسوں کے اوپر بھی نیشنل ایکشن پلان میں کچھ پوائنٹس تھے, ان کا بھی سلیبس چینج ہونا چاہیے, اور ان کو بھی ایجوکیشن کی جو مین دھارا جو ہے ہمارا قومی دھارا ایجوکیشن کا, اس کے اندر ان کو شامل ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسا ایلیمنٹ رہے ہی نہ جو کہ ایکسٹریمسٹ سوچ کی طرف لے کر جائے ان ینگ بچوں کو اور یہاں ایکسٹریمسٹ سوچ کو پنپنے دے.
بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور عارف صاحب ایک آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ فوجی عدالتیں جو تھیں ان کی کارکردگی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟
میں نے جناب پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ ہمارے والدین کے یہ جو ہے نا تحفظات ہے کہ یہ جونیئر جو ہے نا مطلب ہے ججوں کو لگایا گیا ہے, اور کافی جو ہے نا مطلب ہے ٹال مٹول کے بعد, کیونکہ مئی میں جو ہے نا انہوں نے آرڈر کیا تھا پہلے چیف جسٹس صاحب نے, اور چار پانچ مہینوں کے جو ہے نا مطلب ہے گیپ کے بعد اس کو یاد آیا جب ہم خود ان کے پاس جو ہے نا سپریم کورٹ پہنچ گئے, تب جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ اعلان کیا. ابھی یہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے ہم نے کہ پہلے وہ جو انہوں نے مہمان بنایا اس کو جب ہینگ کریں گے نا تو ہمیں یقین آ جائے گا, تو یہ جو ہے نا ان سے بھی ہمیں جو ہے نا امید ہو جائے گی کہ یہ بھی انصاف کریں گے. ابھی جو ہے نا مطلب ہے کہ کچھ ابھی ایک نہیں ہزار تحفظات ہیں ان سے.
اچھا
مطمئن جو ہے نا مطلب ہے اللہ ہی جو ہے نا مطمئن کرنے والا ہے, لیکن ان کے جو ہے نا پاکستان کے اداروں پر اس سے مطمئن بہت جو ہے نا مطلب ہے دور کی سوچ ہے.
اچھا سلمان جاوید صاحب ایک آخری بات یہ بتائیے, میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا, کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کی جگہ سول عدالتیں یہ کام شروع کریں؟
دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ جب تک ان کو وہ پروٹیکشن اور وہ کیپیسٹی نہیں دی جائے گی جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بریگیڈیئر صاحب نے بھی تذکرہ کیا, اس وقت تک ان کو یہ رسپانسبلٹی ہینڈ اوور کرنا ان سے ایک بہت بڑا کام لینے کے مترادف ہوگا. اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی آزاد ہیں, ان کی کیپیسٹی اتنی ہے اور وہ خوف کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو پھر بے شک یہ کام ان کو سونپ دیا جائے, اور اس کا آبویسلی مینڈیٹ بھی ان کو زیادہ ہے. لیکن اگر وہ ایلیمنٹ ابھی تک گورنمنٹ نے ان کو نہیں دیا تو میرا خیال ہے کہ ابھی وقت شاید وہ والا مناسب نہیں ہے کہ ان کو یہ رسپانسبلٹی دی جائے.
بہت شکریہ جناب سلمان جاوید صاحب، بریگیڈر عمران ملک صاحب، جناب عارف صاحب اور سلیمان یوسف زئی صاحب. کے پی کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور حکومت کی پوزیشن کی وضاحت کریں گے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ تقریباً 20 منٹ سے ہم ان کو ٹرائی کر رہے ہیں، ٹیلی فون نہیں اٹھایا جا رہا ان کی جانب. پتہ نہیں کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے یا یہ کہ وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہم حکومت کا نقطۂ نظر پیش نہیں کر سکیں گے اس بارے میں. اب قبل اس کے کہ ہم اگلے موضوع کی جانب جائیں، ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، جہاں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف علی زرداری صاحب کے متعدد بیانات اور جلسوں سن کے خطاب سامنے آئے ہیں، اور ایک جلسے میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بہت جلد وہ حکمران جماعت سے عوام کی جان چھڑوائیں گے اور قبل وقت انتخابات کروا کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. دوسری جانب جو پاکستان کی حکمران جماعت پی ٹی آئی، وہ ابھی تک 3-4 مہینے تقریباً ہو رہے ہیں اب حکومت کو، قانون سازی کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے اور ابھی تک کوئی باقاعدہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر توصیف، یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے، خاص طور پر آصف زرداری صاحب کے جو سابق صدر بھی ہیں، ان کے بیانات کی روشنی میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس جانب جا رہی ہے؟
دیکھیے، یہ جو پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کا موقف سامنے آیا ہے، اس سے کوئی بڑا سیاسی بحران تو پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف مقدمات بڑھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کا رویہ سخت ہو رہا ہے، جو ان کے قریبی ساتھی تھے اومنی گروپ والے، ان کو کوئی ابھی تک واپس جیل سے واپسی کا راستہ نہیں مل پا رہا، بلکہ جی آئی ٹیز بن گئی ہیں، تو وہ اس طرح کے بیانات دے رہے. مگر مجموعی طور پہ جو نئی حکومت آئی ہے، اس سے جو لوگوں کو امیدیں وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی. 100 دن میں جو ہے، ایک تو قانون سازی کا ہی معاملہ ہے کہ پارلیمنٹ کام نہیں کر پائی، دوسرے مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، سی این جی غائب ہے، سن سے ضروری اشیاء کی قیمتیں 40-50% بڑھ گئی ہے، میڈیا ایک نئے بحران کا شکار ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا، بلکہ یہ کہا جائے کہ میڈیا کا قتل عام ہو رہا ہے. تو وہ ساری صورتحال ہے جو معاملات کو خراب کر رہی ہے. زرداری صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کا، یہ تو محض ان کے بیانات ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی سوائے اندرونی سندھ کے باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں. پنجاب میں جو اس کے رہنما ہیں ابھی شوکت بسرا، پچھلے ہفتے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تحریک انصاف میں، تو پنجاب اور پختونخوا میں تو پیپلز پارٹی صرف سمبولک ہے، بلوچستان میں پہلے ہی موجود نہیں تھی. پھر یہ کہ زرداری صاحب اب بھی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک طرف جو ہے اس حکومت کو برا بھرا کہتے، دوسری طرف میاں نواز شریف پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی انہیں ریلیف مل جائے، ورنہ اصولی طور پہ تو انہیں اگر واقعی اس حکومت کے خلاف لڑنا ہے اور کسی طرح کے دوبارہ انتخابات کی بات کرنی چاہیے، تو انہیں مسلم لیگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیے، اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، این پی اور دوسری جماعتیں مل کے جو ہے متحدہ ماس بنائے. مگر زرداری صاحب اس کے لیے قطن تیار نہیں ہے. وہ ڈے ٹو ڈے مسائل کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون سے اتحاد کرتے ہیں اسمبلی میں، اور دوسرے دن کوئی اور صورت آ جاتی ہے. ہاں مگر ایک فرق آیا ہے پچھلے 2 مہینے سے کہ اب پیپلز پارٹی والے وہ زوردار بیانات نہیں دیتے مسلم لیگ کے خلاف جو اس سے پہلے دیا کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے سیز فائر تو ہو گئی ہے، مگر وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں پارلیمنٹ میں بھی کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. ایک مسئلہ آیا ہے جس پہ پہلی دفعہ ایک متفقہ موقف آیا، جس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ تھا، تو اس میں پیپلز پارٹی نے حمایت کی. دوسرے خواجہ سعد رفیق کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کرنے پہ وہ اپوزیشن کے ساتھ گئے، تو یہ ابھی شروع ہوا ہے. تو بہت زیادہ اب بھی انہوں نے تنقید کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف مقدمات میاں صاحب کے دور میں بنے، تو وہ ظاہر اس پہ کوئی سوال کرنے والا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دور میں جو شرجیل میمن کے خلاف مقدمات بنے ہیں, آپ کی تو سندھ میں حکومت تھی تو وہ کس نے بنائے, تو وہ ابھی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, جب وہ بالکل نامید ہو جائیں گے پھر کوئی میرا خیال ہے متحدہ مات بنانے کی بات ہوگی.
اچھا, ہمیں جوائن کیا احمد بلال محبوب صاحب نے پلڈیٹ کے سر پر آئے. محبوب احمد بلال محبوب صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ انڈیکیشن تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی ایک پریس بریفنگ کے دوران جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے دیا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشنس ہو سکتے ہیں, اب یہی بات آصف زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں, کیا آپ کو واقعی کوئی امکانات نظر آتے ہیں اس کے؟
دیکھیں, اس کے امکانات اس بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں کہ مرکز میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو سکے, تو وہ کچھ اتحادی پارٹیوں کے ساتھ مل کے حکومت چل رہی ہے, اور کسی سٹیج پہ اگر اتحادی پارٹیاں نہ خوش ہو جائیں اور وہ اتحاد کا حصہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہ رہیں تو پھر ظاہر ہے حکومت کا چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا, اور اس صورت میں پھر نئے الیکشن قبل از وقت الیکشن ناگزیر ہو جائیں گے. لیکن جس حد تک ممکن ہوگا, میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اتنی جلدی الیکشن کروانا چاہے گی, اس سٹیج پہ تو چار ماہ بھی ہوئے ہیں, تو سال ڈیڑھ سال اگر گزر جائے اور پھر پی ٹی آئی محسوس کرے کہ اس کو خود مشکل ہو رہی ہے چلانے میں اپنی اتحادی پارٹیوں کی وجہ سے, جو وہ کام کرنا چاہ رہی ہے وہ ہو نہیں پا رہا, تو پھر وہ ارلی الیکشن کی طرف جائے. لیکن اس سے پہلے اگر ہوگا تو وہ بحالت مجبوری ہوگا جب وہ پارٹیاں اس کا ساتھ چھوڑ جائیں اور پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہے, تو پھر شاید وہ مڈ ٹرم الیکشن یا ارلی الیکشن کی طرف جائیں. لیکن اس میں بھی صورت یہ آپ دیکھیے کہ پھر یہ تمام صوبوں کے اندر بیک وقت الیکشن شاید نہ ہوں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو جس کے پاس ایک بڑی سٹیبل میجورٹی ہے اپنے صوبے میں,
جی
وہ کیوں اپنے صوبے کے اندر حکومت کو تحلیل کرے گی اور اگلی الیکشن میں جائے گی؟ تو تمام صوبوں میں اور ملک میں تو الیکشن اسی صورت میں ہی ہوگا جب تمام پارٹیوں کا ایک کنسنسس سا ہو جائے گا. اگرچہ یہ بات بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوگی, کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوگی کہ صوبوں میں مختلف اوقات میں الیکشن ہوں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کبھی ہوا نہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہندوستان میں ایسے ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ بڑی غیر معمولی سی صورتحال نہیں ہوگا.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت آصف زرداری صاحب اتنے تو تند اور تیز لہجے میں بول رہے ہیں, اس کا کوئی اپرنٹ ریزن آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے, بڑی صاف سی ریزن ہے. آصف زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت, بہت سے لوگ جو آصف زرداری صاحب کے دوست عزیز تھے, جو ان کے رفقائے کار تھے, ان کے اوپر بہت سے مقدمات بنے ہوئے ہیں اور احتساب کا دائرہ اور گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کس حد تک ان کے اوپر الزامات درست ہیں, لیکن بہرحال دباؤ اپنی جگہ موجود ہے اور یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اب چونکہ سیاستدانوں کے اوپر جو احتساب ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ سیاسی معاملات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کسی سیاست کا دخل نہیں ہے, وہ ہوتا ہے. اس لیے جب وہ احتساب کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ جوابی کاروائی کرتے ہیں تو اس میں بھی سیاست ہوتی ہے, تو سیاسی دباؤ کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے ان کو بھی اپنے دفاع میں. تو میرے خیال میں اس وقت تو فوری وجہ ان کے جو تند و تیز بیانات ہیں اس کی یہ ہے کہ ان کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف احتساب کا گھیرا بہت تنگ ہو رہا ہے, اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی وقت گرفتار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے بہت سے ساتھی تو اب پہلے ہی زیر حراست ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے اپنے ڈاکٹر توصیف صاحب کے سندھ میں جو صورتحال ہے اس وقت, تو اس کے پیش نظر خاص طور پر جیسے تھر کے معاملات ہیں یا پانی کی مشکلات ہیں, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر وہاں پر یا پاکستان کے لیول کے اوپر زیادہ بہتر پوزیشن حاصل کر سکے؟
نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, یہ صحیح ہے کہ سندھ میں بری طرز حکومت ہے, ترقی کے معاملے میں دوسرے صوبوں سے پیچھے ہے, تھر کیا صحت کی سہولتوں کا کراچی سمیت تمام جگہوں پہ وہی حال ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی ہے, مگر ان سب باتوں کے باوجود اندرونی سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی سنجیدہ چیلنج نہیں ہے, کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کو چیلنج کر سکے. تو ان کے لیے وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کبھی بھی انتخاب, ابھی جو صورتحال ہے کہ اگر انتخابات ہوتی بھی ہیں تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی اکثریت میں آ جائے گی. تو اس کے کیونکہ ابھی تک نہ تحریک انصاف کی وہاں تنظیم ہے, قوم پرستوں کے دوسرے معاملات ہیں, تو انہیں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کمفرٹیبل پوزیشن میں سندھ کے اندر. ہاں یہ جو احتساب کا معاملہ ہے یہ ان کے لیے بڑا معاملہ ہے. ابھی پچھلے ہفتے جو قومی اسمبلی میں نوید قمر صاحب نے تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے اڈیالہ جیل میں ہو. تو یہ صورتحال سندھ میں زیادہ سیریس ہو سکتی ہے کہ اگر احتساب بیوروں نے زیادہ تیزی سے کارروائی کی تو پھر سندھ حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا.
اچھا ایک آخری بات احمد ملار محبوب صاحب جی بتائیے کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکی ہے, کیا کیا چانسز نظر آتے ہیں آپ کو, کیا اس پوزیشن میں ہوں گے یہ لوگ؟
پہلے تین چار ماہ کے اندر اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو کوئی بھی حکومت قانون سازی کو بہت بڑے قانون کے مسودے نہ بنا پاتی ہے نہ اسمبلی میں پیش کرتی ہے. تو 2002 کی اسمبلی میں تو پورا ایک سال کوئی قانون سازی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کے درمیان ایک مناقشہ ایک بحث چل رہی تھی 17ویں ترمیم کی. 2008 میں بھی یہی صورت تھی کہ پہلے تین چار ماہ میں صرف بجٹ ہی پاس ہو سکا تھا, اور ابھی 2013 میں بھی یہی صورت حال تھی اور ابھی بھی یہی صورت حال ہے. لہذا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن اب ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا ہے کہ بہت سے مسودہ آئے قانون اسمبلی میں انٹروڈیوس کر دیے گئے ہیں, اگرچہ وہ موسٹلی پرائیویٹ ممبرز بلز ہیں, حکومتی پارٹی کی طرف سے بھی آئے ہیں لیکن وہ پرائیویٹ ممبرز بل ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ قانون سازی پک اپ کرے گی, اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے وہ بھی میرے خیال وقت کے ساتھ کچھ میلو ڈاؤن ہو جائے گا اور ان کو کچھ ورکنگ ریلیشن شپ بنانی پڑے گی. جو اس وقت چندی اور تیزی اور کنفرنٹیشن نظر آتی ہے وہ چونکہ پھر ضرورت ہوگی قانون پاس کرانے کی, تو میرے خیال میں وہ بھی بیلنس میں آ جائیں گے. تو یہ وقتی وقت کے ساتھ یہ چیزیں گریجولی بہتر ہوں گی, قانون سازی بھی ہوگی اور پھر میرے خیال ہے ورکنگ ریلیشن شپ بھی بہتر کرنا پڑے گا بحالیت مجبوری.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر افغانستان سے جناب مریالی عباسین صاحب ہیں جو ایک ممتاز افغان صحافی اور تجزیہ کار ہیں. یہ بتائیے عباسین صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو بات چیت بھی ہوئی ہے کل چین, افغانستان اور پاکستان کے درمیان, پھر اس سے پہلے پاکستان نے جو گفتگو کا انتظام کروایا ہے اور جو افغانستان کی ہائی پیس کونسل ہے اس نے جو متوقع بات چیت ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان 17 دسمبر کو یعنی کل, اس کے بارے میں بہت خوش امیدی کا اظہار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کیا تاثر پایا جاتا ہے اس بارے میں؟ جی مریالی عباسین صاحب, آپ کی ٹیلی فون لائن بہت خراب ہے, آپ اس کو بند کر دیجیے, ہم دوبارہ آپ کو ڈائل کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہیں پالیسی انسٹیٹیوٹ کے. یہ بتائیے کہ جو توقع کی جا رہی ہے کہ کل یعنی 17 دسمبر کو پیر کے روز بات چیت ہوگی امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان, جس کے لیے پاکستان نے کوششیں کی ہیں اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے طالبان کی بات چیت کا انتظام کر دیا ہے, کیا امیدیں وابستہ کر رہے ہیں آپ اس سے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک طالبان اور امریکہ کے ڈائریکٹ بات چیت کا تعلق ہے اور ان کا جو اپوائنٹمنٹ صدر ٹرمپ نے جو مقرر کیا ہے, اور اسی طرح طالبان نے بھی اپنا وفد ترتیب دیا ہے, تو پہلے بھی جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس سے لگتا یوں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے رستے پر چلنے کے لیے کچھ قدم آگے بڑھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو رول دیا گیا ہے فیسیلیٹیٹر کا, وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے. اور تیسری بات تو یہ ہے کہ اب تک جو بات چیت ہوئی ہے یا جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس پیش رفت پر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ مزید پریکٹیکل اسٹیپس لینے کا وقت آ چکا ہے. اور وہ پریکٹیکل اسٹیپس اس صورت میں ہے کہ طالبان کے جو پریزنرز کے حوالے سے اور بلیک لسٹ سے نکلنے کا اور ان کے خصوصی طور پر سفری پابندیاں اٹھانا, اور تیسری بات یہ کہ ان کے ایک ایسے جگہ مقرر کرنا جہاں پر کہ بات چیت کے لیے آنا جانا آسان ہو اور ریکگنائز ہو اور ان کے وہ خطرہ نہ ہو. تو اس کے بعد جو بات چیت کا طریقہ کار ہے, ظاہر ہے کہ امریکہ ابھی افغانستان کو بھی اور پاکستان بھی افغانستان کو انگیج کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو علاقائی ممالک ہے وہ بھی جو پاکستان کا اپروچ ہے یا جو رشیا کا اپروچ ہے اسی طرح چائنا کا بھی ہے. تو چائنا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی جو ٹرائیلیٹرل بات چیت ہوئی ہے اس بات چیت میں خصوصی طور پر جو امن کا
جی ہلو ہلو جی ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. مریالے عباسین صاحب کی لائن مل گئی ہے. جی عباسین صاحب فرمائیے کیا صورتحال بن رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپٹیمزم کتنا ہے؟
میں پھر سلام پیش کرنا چاہوں گا, میں باہر نکل گیا, ہوا بہت ٹھنڈی ہے. تو میرے خیال سے ابھی اوور آل افغانستان میں جو ٹاپ ایشو ہے وہ ہے پیس ٹاکس. الانگ دی ہسٹری پہلی بار ہے کہ افغانستان میں پیس کے حوالے سے اتنی سیریس ٹاک سامنے آ رہے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں انٹرنل وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ابھی سامنے آ رہی ہے, پہلے کبھی نہیں تھی. جو ریجن میں ہو رہا ہے وہ اس کے حوالے سے توقعات بہت زیادہ ہے, اور آپٹیمزم جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو ایس اے امریکہ بہت سیریس طریقے سے اس ایشو کو لے رہے ہیں. اگر ہم جائیں پولیٹیکلی تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, پر جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یس دس از دا موسٹ سیریس پارٹ آف دا پیس ٹاکس ان دا کنٹری. تو اس حوالے سے افغانستان میں آپٹیمزم بہت زیادہ ہے, اس حوالے سے سب یہ امید رکھتے ہیں کہ اٹس گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. ابھی جو وہ راستہ چن چکے ہیں پیس ٹاکس کے حوالے سے اچھا ہے.
آپ سر
کئی فیکٹرز ہیں جو جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی طرف سے وہ انڈرسٹینڈنگ جو سامنے آ رہی ہے, وہ پریشر جب یو ایس اس کو میڈل کر رہا ہے تو یس اٹ ول گونا ورک اف دے کنٹینیو دا سیم وے. اور رشیا جو انکلوڈ ہو گئے پہلے بار تو ریجن میں پاورز کے حوالے سے رشیا اور دو کنٹریز ہیں جو اپنے انٹرسٹ کے لیے پیس ٹاکس کو سامنے لا چکے ہیں. چائنا انوالو ہوا ہے کئی مرتبہ, افغانستان پاکستان چائنا کے ٹرائنگل ڈائیلاگز آ چکے ہیں ہم ان کے شاید پہ. کیوں رزلٹ نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ یو ایس انوالو نہیں تھا. کیوں رزلٹ نہیں آ رہے تھے؟ کیونکہ رشیا انوالو نہیں تھا. رشیا دو مرتبہ افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے میزبانی کر چکا ہے سمٹس اور کانفرنسز کا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ افغانستان ہائی پیس کاؤنسل کے ریپرزینٹیو اور طالبان کے ریپرزینٹیو وہاں پہ سامنے آ گئے. گرچہ یہ فیس ٹو فیس ٹاکس نہیں تھے, ڈائریکٹ ٹاکس کا کہہ نہیں سکتے, پر اس حوالے سے آپٹیمزم ہے. اور یو ایس اسپیشلی زلمہ خلیزاد ایز اے یو ایس اسپیشل ریپرزینٹیو فار افغانستان پیس ٹاکس, ان کا ایکسپیرینس ان کا جو ہے آپ چیز ان کے جو سفر کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور کئی ہم عرب پینسلوینیا کو جب دیکھتے ہیں, افغانستان کو دیکھتے ہیں, اور یس آف کورس دا ویسٹرن اور اس کے رہبری میں جو ہے لیڈرشپ میں یو ایس, تو یہ سب نئی چیزیں ہیں اور امپروومنٹ ابھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. طالبان اور نیکسٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ نیکسٹ لیول یہ ہوگا کہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کے لیبل پر بیٹھیں گے تو دا be the most important part of all these struggles. Aur is hawale se jab hum dekhte hain to kuch sensitivity bhi samne aa rahi hai. It's a historical time. It's a historical chapter of Afghanistan, upcoming future.
So is sahi.
Afghanistan ke abhi se link ho rahi hai. To yahan pe Afghan government ke liye responsibility banti hai. Yahan pe region ko specially Afghanistan ke neighborhood mein Pakistan kya karega? Ye sabse important question hai abhi. Pakistan ki diplomacy jab hum dekhte hai to fear Afghanistan mein hai ke is dafa agarche politically jab hum kehte hai honesty it's like very juggling ye ek mudhike ki tarah hai par abhi jo politically hum dekhte hai is hawale se ke pakistan ke liye abhi option hi peace talks ke hawale se honestly steps uthane honge aur ye ek era hai wo tareekhi maqam hai jahan pe pakistan ke liye bhi koi option nahi nikla jo politically aur eternally logical ho to is hawale se hum keh sakte hain yes we are on the right track bahut zyada hope hai afghanistan mein optimism peace talks ke hawale se zyada hai election peace talks or the result of peace talks ye do important issue hai yes of course afghanistan ke log jo hai wo peace chahte hain kisi kimat mein bhi koi bhi laaye chahe wo darwaze se aate ho ya khidki se hame peace chahiye aur afghanistan ke sare log is hawale se same idea rakhte hain
بہت شکریہ عباسین صاحب آپ کا بہت سردی میں کھڑے ہوئے ہیں میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا اب جائیے اندر گرم ماحول میں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی مجھے دو منٹ میں یہ بتائیے آپ کہ اب آپ کتنے آپٹیمسٹ ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں امن کے حوالے سے
میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے امن کا بات چیت شروع ہے اور جتنے کم عرصے میں یہ ملاقاتیں مختلف جگہوں پر ہوئی اور جس طریقے سے طالبان نے ریسپانس کیا پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کے لیے جو علاقائی ممالک اس کی طرف دیکھتے بھی ہیں اور سب امن میں اپنا فائدہ اور انٹرسٹ شو کر رہے ہیں خواہ وہ رشیا ہو چائنا ہو یا باقی ریجن کے ممالک ہو تو لگتا تو یوں ہے کہ امن کے لحاظ سے اور افغانستان کے مسئلے کا حل صرف بات چیت میں ڈھونڈنے میں تو سب ایک صفحے پر ہے البتہ یہ مسئلہ گنجلک بھی ہے اس میں کمپلیکسٹی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ گیم اسپائلر بھی ہیں اور گیم اسپائلر افغانستان کے اپنے اندر بھی ان کے پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے بڑے بھی ہیں جو کہ ان کو خطرات کے حق ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو وار اکانومی ہے اس میں کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ افغانستان کے آنے والے الیکشنز میں کس قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں کیا وہ اپنے پیس میں اور افغانستان کے امن کے لیے جس طریقے سے اس حکومت پر دباؤ ہے عوام کا کہ بھائی امن کو ہر حالت میں افغانستان میں آنا چاہیے خواہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینا پڑے کیونکہ افغانستان کے لوگ تھک چکے ہیں جنگ لڑ لڑ کر اور کیجوئلٹیز اٹھا اٹھا کر اور اب امریکہ کے بھی اسپیشلی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے اور مزید افغانستان فورسز زیادہ عرصہ ٹھہر بھی نہیں سکتے اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو میرے خیال میں کہ جو حالات جا رہے ہیں معروضی حالات اس کے علاوہ جو زمینی حقائق تھے اور تیسری طرف جس طریقے سے پیش رفت ہو رہی ہے تو مجھے کچھ مثبت اشارے اس کے مل جائیں
جی.
البتہ یہ بات ضروری ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا لیکن میرے خیال میں کہ امن کی خاطر کچھ نہ کچھ کمپرومائز بھی کرنا ہوگا اگر امریکہ
جی.
روس اور چائنا اگر تینوں ایک پیج پر ہو جاتے ہیں تو پھر تو امن بہت جلدی آ جائے گا
بہت شکریہ جی
افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس بارے میں میرے خیال میں کہ ابھی وہ بلین گیم سلسلہ کافی حد تک سر پر چکا ہے
چلیں بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا جی بہت شکریہ آپ کا آپ شادی میں شادی اٹینڈ کے میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ نے شادی میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر شوکت یوسفزئی صاحب ہیں جو اتفاق سے کسی مسئلے میں کسی ایمرجنسی میں پھنس گئے تھے شوکت یوسفزئی صاحب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ مصروف ہیں یہ بتائیے کہ جو آرمی پبلک اسکول پر حملے کیا چوتھی برسی تھی اور والدین کو اور دوسرے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ گورنمنٹ نہ فیڈرل لیول پر نہ صوبائی لیول پر کوئی اقدامات کر رہی جس سے وہ مطمئن ہو اور احسان اللہ جیسا آدمی حکومت کا مہمان ہے جب تک اس کو سزا نہیں جاتی وہ کیسے مطمئن ہوں گے جس نے خود دعویٰ کیا تھا حملے کا؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے یہ تو ظاہر ہے عدالتی پھر اس کے بعد انتظامی اور جو ایشوز ہوتے ہیں وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس لیول پہ آپ کو بتا سکوں
جی
کہ وہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ ہمیں اتنی انفارمیشن ہوتی بھی نہیں ہے تو. لیکن جہاں تک اے پی ایس کے واقعے کے تعلق ہے ڈیفینیٹلی بہت بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا سانحہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے حکومت کچھ بھی کر لے تب بھی مطلب ان کے جگر گوشے واپس تو آ نہیں سکتے ہیں, تو ان کو کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بلکہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان کو جس صبر و تحمل سے انہوں نے یہ غم برداشت کیا ہے. میرے خیال سے وہ جتنا بھی بیچارے کہیں گے میں ہم مانتے ہیں کیونکہ گو کہ ہم ان کے تمام درد دور نہیں کر سکتے لیکن یہ حکومت کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو جو بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں کرنا بھی چاہیے. بہت کچھ کیا بھی ہے لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. مجھے بالکل ان کا جو بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے میں گورنمنٹ اور ان کے بیچ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی وہ محسوس نہیں ہوتی. میں ان کے لیے خادم کے طور پہ حاضر ہوں. جو بھی وہ کہیں گے میں جو میرا بس میں ہوگا حکومت کی بس میں ہوگا انشاءاللہ ضرور کریں گے ان کے لیے.
بہت شکریہ شوکت جزو صاحب. میں ایک مرتبہ پھر امید کرتا ہوں کہ آپ کے جس عزیز کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہیل بی آل رائٹ. اور آپ کے وقت کا شکریہ. ہمارے پاس اس وقت تو بہت کم وقت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب پروفیسر ظفر بخاری صاحب ہیں شکاگو یونیورسٹی کے. یہ بتائیے کہ اس وقت جو پروفیسر صاحب کی صورتحال ہے خاص طور پر امیگریشن کے حوالے سے, اوباما کیئر کو منسوخ کیے جانے کے حوالے سے ایک جج کی عدالت میں, اور کیا پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے؟ میرے پاس دو منٹ رہ گئے انفارچونیٹلی, آج کچھ پرابلم ہو گئی تھی ٹیلی فون لائنوں میں. آپ فرما سکتے ہیں.
نہیں نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیں اوباما کیئر کا تو یہ ایک آبویس فیکٹر تھا کہ جو کہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی انہوں نے کلیم کیا تھا کہ اس کو ختم کریں گے, تو اس کا کوئی نہ کوئی اب ان کو جو ہے نا اوباما کیئر کے مخالف کوئی نہ کوئی اس کو نکالنا پڑے گا, اس کا کوئی آلٹرنیٹ. جہاں تک امیگریشن کا تعلق ہے, امیگریشن کا تعلق میں دو چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. پہلی بات یہ کہ دنیا میں جہاں پر بھی ریفیوجیز آتے ہیں جو کہ ان کی بارڈر پہ سچویشن ہے جی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں امریکن گورنمنٹ کے جو یہ پوائنٹ ہے وہ کسی حد تک بڑا ویلڈ ہے
کنسرن جو ہے ان کے
لیے انٹرنیشنل لا. چونکہ اگر کوئی وار زون ہو یا کوئی جھگڑا وغیرہ ہو رہا ہو تو وہاں تو لوگ اگر آتے ہیں تو کنٹریز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جیسے پاکستان نے افغان مہاجرین کو ایکسیپٹ کیا تھا سوویت انویژن کے بعد. لیکن ساؤتھ امریکہ میں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, اور اس طریقے سے اگر لوگوں کے جتھے اٹھ کے اور وہ بارڈر پہ پہنچ جائیں اور پھر وہ اندر آنے لگیں تو وہ واقعی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ مورلی اور لیگلی جو ہے نا اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے چاہیے ضرور. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو یو ایس گورنمنٹ کا جو سٹینڈ ہے اس میں بہت سٹرانگ مورل ویلیو ہے, چونکہ کوئی ایسی اکنامک ڈسپیرٹی تو دنیا میں ہر جگہ پر ہے, وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اکنامیکلی بڑے ڈسپیئر لوگ ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے وار زون کا یہ کوئی وہ ایسی سچویشن نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ اس سچویشن میں اب جو خاص طور پر امیگریشن کے حوالے سے اور اوباما کیئر کے حوالے سے بن رہی ہے, کیا آپ امریکہ کے پولیٹیکل سینیریو میں آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں اس کے اندر امریکہ میں بالکل تبدیلی ہوگی ڈیفینیٹلی, کیونکہ ایک چیز جو کہ پچھلے 30 سے 40 سال میں امریکہ میں ہوئی ہے بہت اسٹرانگ ریپرزینٹیشن آ چکی ہے امریکہ میں یو ایس کانگریس میں اور یو ایس سینٹ میں ان لوگوں کی جو کہ سمپتھیٹک ویو رکھتے ہیں ٹورڈز بوتھ ٹورڈز اوباما کیئر, وہ تو خیر ڈیموکریٹس کا ہے, لیکن ٹورڈز امیگریشن خاص طور پہ امیگریشن فرام ساؤتھ امیرکا. تو اس کے اندر یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کانگریس میں ریپبلکنس نے جو اپنی میجورٹی لوز کی ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا فیکٹر ہوگا کہ جو کہ ان کے لیے ایک لوکل لیول پر یہاں پر ریپبلکنس کے لیے جو ہے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوگی.
اچھا اس چیلنجنگ سچویشن میں کیا کوئی دوسری پارٹی یا ڈیموکریٹک پارٹی گین کرے گی یہ کہ وہ ایک خلا رہے گا؟
نہیں دیکھیں ڈیموکریٹک پارٹی اگر وہ گین بھی کرے گی, ایک چیز جو کہ امریکہ میں ہمیشہ پریویل کرے گی اور وہ یہ ہے کہ وہ لا کی سپریمیسی ہے.
صحیح.
تو امیگریشن میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ جناب لوگوں کا ایک گروپ آئے 8-10 ہزار لوگوں کا بارڈر کے اوپر پہنچ جائے اور پھر اس کو آپ اندر انٹر ہونے دیں انلیس کے وہاں پر کوئی وارڈ لائک زون ہو. یا
بہت شکریہ پروفیسر صاحب, میرا پاس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا اور معذرت خواہوں کمی کے لیے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جمعرات کو سویڈن میں یمن امن مذاکرات کے پہلے دور میں ہوتی باغیوں اور سعودی قیادت میں یمن میں لڑنے والے اتحاد کے درمیان فائر بندی کا معاہدہ طے پا گیا جو ساحلی شہر حدیدہ کے لیے بہت اہم ہے, اور خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ فائر بندی ابھی تک قائم ہے. اس معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا تھا,
یو ہیو ریچڈ این ایگریمنٹ آن حدیدہ پورٹ اینڈ سٹی وچ ول سی ا میوچول ری ڈپلائمنٹ آف فورسز فرام دی پورٹ اینڈ دی سٹی.
ہم حدیدہ کی بندرگاہ اور شہر کے لیے ایک معاہدے پر پہنچے ہیں جس میں اس بندرگاہ پر فورسز کو باہمی رضامندی سے ہٹایا جانا اور ایک مکمل فائر بندی شامل ہے. اقوام متحدہ اس بندرگاہ پر قائدانہ کردار ادا کرے گی اور امدادی سامان عام شہری آبادی تک پہنچانے میں مدد دے گی تاکہ لاکھوں یمنی عوام کی زندگی بہتر ہو سکے. فائر بندی کا قائم رہنا خوش آئند ضرور ہے, مگر اوٹاوا یونیورسٹی میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے امور کے ماہر ڈاکٹر کامران بخاری کہتے ہیں کہ اس کی وجہ فریقین کی لڑائی کی خواہش میں کمی ہے.
اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ فریقین جو ہیں وہ ایگزاسٹن کا شکار ہیں. جو فریقین ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ جس حد تک میدان جنگ میں سبقت لے سکتے تھے, اور چونکہ اسٹیل میٹ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بات بالکل آیا ہے دونوں جانب کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی سیاسی جو ہے نا حل نکالا جائے بات چیت کے ذریعے. لیکن وہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے ہوتی باغیوں کا کوئی بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنا مستقبل میں کسی بھی مخلوط حکومت کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے ان کے بیک یارڈ میں ہے, کیونکہ وہ ہوتی باغی جو ہیں وہ ایران کے حمایتی ہیں اور ایران ان کا حمایتی ہے. سعودی موقف کے تحت جو ہے وہ یہ ایک ریڈ لائن ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں بات چیت جو ہے اس میں پیش رفت بہت ہی دھیمے ہوگی.
جلاوطن صدر عبدالربو منصور ہادی کی سعودی حمایت والی حکومت اور ایرانی حمایت والے ہوتی باغیوں کے درمیان طویل لڑائی کی وجہ سے یمنی عوام کی روز مرہ زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے. بیماری اور طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر اور اقتصادی بدحالی کی وجہ سے 12 ملین لوگ فاقہ زدگی کے خطرے سے دوچار ہیں. کیا عالمی برادری ان لوگوں کی صورتحال پر توجہ دے رہی ہے؟ کامران بخاری کہتے ہیں,
عالمی برادری جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف رائے ہے تو کس حد تک وہ توجہ دے گی. تو رہ جاتی ہے اقوام متحدہ, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور اس طرح کے دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی جو ہے کوشاں ہیں, لیکن ان کا بھی جو کام ہوتا ہے, ان کی جو کاروائی ہوتی ہے, جو مطلب ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل کرنا, لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا, ان تک جو ہے کھانے پینے کا سامان, دوائیاں مہیا کرنا, علاج معالجہ کا, یہ جتنا کام یہ کرتے ہیں فلاحی کام کرتے ہیں, اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ جنگ بندی پہ ہوتا ہے.
ایک طرف سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پر سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان بن محمد کی مذمت نہ کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ کو نکتہ چینی کا سامنا ہے, اور دوسری طرف امریکی سینٹ نے یمن میں سعودی فوجی مداخلت کے لیے مزید امریکی حمایت ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. یہ ہیں ڈیموکریٹک سینیٹر پیٹرک لیہی.
The Saudi military by any objective measure is guilty of war crimes. As long
وہ کہتے ہیں سعودی فوج کسی بھی غیر جانبدارانہ اقدام کے تحت جنگی جرائم کی سزاوار ہے, اور اب سے بہت پہلے ہمیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ اب بس بہت ہو چکا. امریکی سینٹ کا یہ اقدام کتنے دور رس نتائج کا حامل ہے, اس بارے میں اوٹاوا یونیورسٹی کے ڈاکٹر کامران بخاری کہتے ہیں,
یہ جو ہے ابھی علامتی ہے, یعنی اس کو عملی جامہ پہنانا اور اس کو یہ قانون نہیں ہے, اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ کوئی حکم جاری ہو چکا ہے مقننہ کی طرف سے کہ بھائی جو اپنا انتظامیہ ہے, ٹرمپ انتظامیہ ہے, ان کے ہاتھ روک دیے گئے ہیں. لیکن جہاں یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے اس میں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. اور ویسے بھی جو جمال خشوگی کی جو ہلاکت تھی اس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ بہت زیادہ دباؤ میں ہے, اور جو اس کے اوپر وہ ملر پروب کا جو ہے دباؤ ہے اس کی وجہ سے بھی ٹرمپ انتظامیہ کے اندر وہ اب وہ یوں کہیے کہ وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ کھل کر کے ہیں سعودی عرب کو کہ بھئی آپ جاری رہیں.
امریکی کانگریس اس بارے میں کوئی قرارداد اس سال کے آخر تک منظور کرتی ہے یا نہیں, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.